أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة حج آيات نمبر 38 سے آيات نمبر 46 38 سے 46 تک. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے تقویٰ کی اہمیت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا. کہیں شاعر اللہ کی عظمت کے احساس کو تقویٰ کا اثر قرار دیا اور پھر واپس پروردگار عالم نے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ نہ ان کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون, بلکہ تمہارا تقویٰ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. پھر پروردگار عالم آگے اب جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں جہاد اور دفاع کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرما رہا ہے. اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اصل مقصد اور ہدف ہے وہ ہے تقویٰ کا حصول, جہاد بالنفس, تزکیہ نفس, کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہم دیکھتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر, سورہ بقرہ کے اندر, سورہ آل عمران کے اندر متعدد مرتبہ نبی کے کاموں کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے, نفسوں کو پاک کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. مگر مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا ہے کہ جب جن کے سامنے پیغام پیش کیا گیا ہے وہ اگر قبول نہ بھی کریں اور ساکت ہو جائیں, کم سے کم چھیڑ چھاڑ نہ کریں یا اذیت کا نشانہ نہ بنائیں, تو غنیمت ہے. ان کو تو پیغام دیا جائے گا لکم دینکم ولی دین, کہ بھئی تم ہمارا پیغام قبول نہیں کرنا چاہتے تو تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے, پھر خداوند متعال خود حساب کتاب کر لے گا. لیکن اگر وہ حملہ کر دیں, آفنس کریں, تو پھر ان کے مقابلے میں کیا کیا جائے؟ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے اذن اور اجازت مل جاتی ہے کہ پھر اپنا دفاع کیا جائے اور اس کی کچھ شرائط بیان کی جاتی ہے, وہ یہاں پر اب ڈسکس ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بلا شبہ اللہ دفاع کرتا ہے, ڈیفنس کرتا ہے ان کی طرف سے جو ایمان لائے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور, یقینا اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کار کو اور ناشکری کو. یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے اپنی طرف کے حکم جہاد کو دفاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اسی سے ظاہر ہے کہ جہاد کے معنی جارحانہ جنگ کے نہیں ہے, یعنی مسلمانوں کو آفنس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. مزید آگے دیکھیے, ارشاد ہوتا ہے اذن للذین یقاتلون, اجازت دی جاتی ہے ان کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے. یہ پیسیو وائس ہے, سیوہ مجہول, یعنی مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں دی جا رہی, چونکہ ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے لہذا ان کو جواب دینے کی اجازت دی جا رہی ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, یہ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. ایک مرتبہ پھر پیسیو وائس, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور یقینا اللہ ان کی مدد پر, نصرت پر قدرت رکھتا ہے. یہ وہی جو پیچھے دفاع کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا اس کو یہاں پر اپنی قدرت کے حوالے کے ساتھ بیان کیا گیا. مزید ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے. یعنی اب یہ جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ میں اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اسلام کا جو جہاد کے حوالے سے فلسفہ ہے وہ بالکل روشن ہو جاتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے. ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا, یہ لوگ یہ کہتے تھے, یعنی اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ ربنا اللہ, کہ ہمارا رب, ہمارا پروردگار اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفاع کرنا, دور کرنا بعض کو بعض کے ساتھ, یعنی اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہوتا کہ بعض کے ذریعے سے بعض جارحانہ طاقتوں کو پروردگار عالم پسپا کرے, تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت سوام و بیع و صلوات و مساجد, تو یہ جتنی عبادت گاہ ہیں وہ سب کی سب منہدم ہو جاتی, پھر تو کیوس ہوتا, پھر تو ہر طرف افراتفری ہوتی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا, پھر تو ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی. لہذا کہیں پر بھی کسی قسم کا امن و امان, پیس, سلامتی نہ ہو پاتی. لہذا پروردگار فرماتا ہے کہ گویا یہ خدا کا نظام ہے کہ بعض کے ذریعے سے بعض کی جو جارحیت ہے اس کا پروردگار دفاع کرتا ہے, اس کو پسوا کرتا ہے. لہدمت, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سوامعو, یعنی راہبوں کے ٹھکانے, وبیعون گرجے وسلواتون اور یہودیوں کی عبادت گاہ و مساجدوں اور مسلمانوں کی مسجدیں. یوز کرو فی حسم اللہ کثیرہ, جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ, وہ سب کے سب منہدم ہو جاتے ہیں. یعنی پھر تو وہ جو آزادانہ طور پر سوچنے سمجھنے کا جو موقع ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر تو بس فورسفلی ہی اپنے اپنے طریقے پر لانے کا سلسلہ اور روش ہوتی جو پروردگار کو پسند نہیں ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اللہ یقیناً مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب ظاہر اللہ کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نظام کے اندر گویا والنٹیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنی سروسز فراہم کریں گے, اور یہ خود ساختہ نہیں ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے ہوتا ہے, یعنی پورے وزڈم کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ لقوی عظیم عزیز. پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یقیناً اللہ قوی بھی ہے اور عزیز ہے, یعنی زبردست ہے, قوت بھی اس کے پاس ہے اور وہ زبردست ہے. الذین امکناہم فی الارض, اگر ہم ان کو اقتدار دیں زمین میں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ, یہ نماز کو قائم کریں گے. وہ آتوا الزکاۃ, زکات کو ادا کریں گے. وہ امر بالمعروف و نہوا عن المنکر, اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. یعنی جو خدائی مقرر کردہ افراد ہوں گے پھر ان کی شان یہ ہونی چاہیے. وللہ عاقبۃ الامور, اور اللہ کے ہاتھ میں تمام باتوں کا انجام ہے. آگے پیغمبر اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے, ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, کہ حبیب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے قوم نوح, عاد اور سمود یہ کام کر چکے ہیں, یعنی نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا, قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. وقوم ابراہیم وقوم لوط, اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کام کیا. وہ اصحاب مدین, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو گئی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. وکذب موسا, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا, مگر جھٹلانے والوں میں فرعون کی قوم والے تھے, اور بنی اسرائیل والوں نے بھی پریکٹیکلی بہت سے موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, تو میں نے مہلت دی کافروں کو. یہ پھر ایک مرتبہ مہلت کا جو فلسفہ ہے وہ پروردگار نے سمجھایا کہ فوراً ہم نہیں پکڑیں گے کافروں کو, انکار کرنے والوں کو بھی اگر فوراً پکڑ لیا تو پھر میدان صاف ہو جائے گا, لیکن امتحان اسی کا نام ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اس کو مہلت دی جائے, موقع دیا جائے, یہاں تک کہ اس پر پوری طرح سے حجت تمام ہو جائے, اس کی جو مہلت کا پیریڈ ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے, پھر اس کو پکڑا جائے. ثم اخذتهم, تو پھر میں نے ان کو گرفتار کیا. فکیف کان نکیر, تو پھر میری سزا کیسی تھی, یعنی بٹ نیچرل پھر وہ بہت سخت تھی. فکأی من قرية اہلکناها وهي ظالمة, کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا اس عالم میں کہ وہ ظالم تھے. وہی ظالمۃ, یعنی ہم نے جو ان کو ہلاک کیا تو کسی شوق کی وجہ سے نہیں کیا, یہ ان کے ظلم تھے کہ جن کی وجہ سے مہلت پوری ہوئی اور پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو ہلاک کر دیا گیا. پھر اس کے نتائج کیا نکلے؟ وہی خاویت علی عروشہا, وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھیں, یعنی بالکل اپ سائڈ ڈاؤن, یعنی ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ برباد ہو چکی تھی. وہ بئر معطلہ, کتنے کنویں ایسے تھے جو بیکار پڑے ہوئے تھے, یعنی وہ جب آبادیاں ہی ختم ہو گئیں, تباہ و برباد ہو گئیں, تو ان کنووں سے پانی نکالنے والا کون تھا. وہ قصر مشید, اور بڑے مضبوط محلات, وہ بھی ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے. افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا, سیر نہیں کی. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, تاکہ ان کے لیے ایسے دل اور دماغ ہوتے جن سے وہ سمجھتے. پھر ایک مرتبہ دل کا تذکرہ, جو مرکز شعور ہے قرآن کی اصطلاح میں. لہذا ہم دیکھتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا, تو ان کے پاس ایسے دل ہوتے کہ جن سے وہ سوچتے سمجھتے اپنے عقل کو استعمال کرتے. وہ آزان یسمعون بہا, اور ایسے کان ہوتے کہ جن سے وہ سنتے, یعنی اب اس کے ذریعے سے ان کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. یہ سیر کرنا, کھنڈرات کو دیکھنا, تو کھنڈرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بھی کبھی کوئی رہا کرتا تھا, مگر کہاں وہ باقی رہا. تو یہ وہی کیفیت ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. اگر اچھے ہوتے ہیں تو رول ماڈل کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے, اور اگر برے ہوتے ہیں تو وہ فقط اور فقط ایک نشان عبرت بن جاتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار, یہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں, لیکن تعمل قلوب, بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. یعنی آنکھوں کا اندھاپن حقیقی اندھاپن نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک لیکنگ ہے, جسمانی معاملہ ہے. اصل مسئلہ تو یہ روحانی ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر وہ حس ہی ختم ہو جائے کہ جس سے وہ عبرت حاصل کر کے اپنے اندر ایک اصلاح کر سکے، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر سکے، خدا کی قربت کو حاصل کر سکے. ولیکن طعم القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہیں. پھر ایک مرتبہ اس کے ذریعے سے انسان کی اس روحانیت کے بانج ہو جانے پر مرثیہ پڑھا گیا ہے اور افسوس کیا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ والا صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 55، 47 سے 55. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ کے سامنے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. یہ وہی ان کے جملے جو عام طور پر ہوا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر عذاب نازل کروا دو. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی جب وہ عذاب آنا ہوگا تب وہ آ جائے گا. قیامت کا دن تمہیں دور لگتا ہے، مگر پروردگار عالم کے لیے یہ تمام تر چیزیں ارریلیونٹ ہیں. اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ان یومن ان ربکا کا الف سنتم مما تعدون، کہ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ہزار سالوں کے برابر ہے کہ جو تم شمار کرتے ہو. اب جلدی تو ظاہر اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو کہ بے وقت جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ. پر خالق کو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سب کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں. لوگوں کی خواہشات، ان کے تانے، ان سے وہ متاثر نہیں ہوتا. جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، چاہے کتنی مدت گزر جائے. بہرحال اس کے پورے ہونے کا یقین رکھنا چاہیے. اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے طول مدت پر کوئی وحشت اور پریشانی نہیں ہو سکتی. بہرحال جو قرآن مجید کے بیان سے ظاہر ہے، یہ ایک دن اور ہزار سال صرف قلت اور طول مدت کی تعبیر ہیں، یعنی اس میں ایک اور ہزار یا دن اور سال کو بنیادی مقصدیت حاصل نہیں ہے. یہ سمجھانا ہے کہ تمہیں جلدی ہوتی ہے، پروردگار عالم کو ایسا کوئی جلدی نہیں ہے. ہر کام اپنے وقت پر حکمت پروردگار کے مطابق ہو جائے گا. وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم و ستم کی مرتکب تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو گرفت میں لے لیا. اور یہ اسی کا جو پیچھے بات ہوئی ہے اسی کا ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ فردر ایلوبریشن ہے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آخر میں پلٹنا سبھی کو میری طرف ہے. قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی اب آپ کی جو ذمہ داری، اے حبیب آپ تو بس اس کو ادا کیجئے. یا ایوہ الناس، اے انسانو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہارے سامنے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہی بن کر میں آیا ہوں. یہی میرا جواب ہے کہ میں تمہیں وارننگ دے دوں، تمہیں کوشش کر دوں، تمہیں بیدار کر دوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے. یہاں پر غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے آمنو اور عمل الصالحات والوں کے لیے مغفرت کی بات کی ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالح کے بعد یہ معصوم نہیں ہو گئے. ہو سکتا ہے ان سے بھی کہیں لغزش ہو جائے، کہیں گناہ ہو جائے، تو پروردگار عالم انہیں مغفرت کا تحفہ بھی عطا کرے گا، اور جو رزق کریم ہے، عزت والی روزی، وہ بھی عطا کرے گا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے نذیر ہونے کو قبول کر لیا اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لی، یعنی رسول ان کو بیدار کرنا چاہتے تھے، یہ بیدار ہو گئے. ان کے مقابلے میں ظاہر ہے ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ کہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے رہے. کیسی کوشش؟ منفی. معاجزینا، کہ کسی طرح سے ہم کو عاجز کر دیں. اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی جہنم والے ہیں، یہی دوزخ والے ہیں. ظاہر ان کی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، مگر ان کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. یہی ہو جاتا کہ کوششیں ناکام ہوئی تو سنبھل جاتے، اور پھر اس کے بعد ایمان لے آتے ہیں کہ عاجز ہونے کے بعد اس بات کا ثبوت ان کو مل گیا کہ یہ سب کا سب پروردگار کی طرف سے ہے، مگر وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اب اسی چیز کو بظاہر مزید سمجھایا جا رہا ہے. پروردگار فرماتا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یعنی جس طرح سے جنوں میں سے انسانوں میں سے بہت سے شیاطین ابلیس کے پیروکار بن کر یہ سارے کام کرتے ہیں، تو یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ رسولوں کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من قبل کامر رسول ولا نبیین، ہم نے جب بھی آپ سے پہلے بھی کبھی کسی رسول کو بھیجا یا نبی کو بھیجا، الا مگر اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا ہوا؟ اذا تمنا، کہ جب کبھی بھی وہ کوئی منصوبہ بناتے، اب ظاہر ہے کہ وہ منصوبہ بناتے کس حوالے سے، جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اگر وہ ایک پلان بناتے، اگر وہ ایک منصوبہ بناتے، اگر وہ کوئی پروگرام بناتے، اذا تمنا تو القى الشیطان فی امنیته، تو شیطان اس منصوبے میں در اندازی کرنے کی کوشش کرتا، یعنی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا، کسی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، ہارم کرنے کی کوشش کرتا، مگر کیا اس کی یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی؟ جو القى الشیطان فی امنیته ہی ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ فینزق اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر اللہ ختم کر دیتا ہے ان تمام تر کوششوں کو جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ما یلقی الشیطان، وہ در اندازی کی کوششیں ان کو ختم کر دیتا ہے، وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوششیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی نشانیوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، یعنی علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں تو کوئی پیچیدگی اس کے اندر بظاہر نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے یہ آیت خود اس کے تشریحات شیطان کی ان تمام تر کوششوں کا مرکز بن گئی کہ جس کے نتیجے میں تفاسیر کے اندر عجیب عجیب باتیں آ گئیں کہ جن کی بنیاد پر پھر افسانہ غرانیق بھی پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے دشمنان اسلام اور قرآن کو بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی منفی خیال کیسے آ سکتا ہے، جبکہ ابلیس خود اپنی عاجزی کا اعتراف کر چکا ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ تو یہ تو قابل تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پروردگار کے مصطفیٰ بندے ہیں، مشتبہ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کے حبیب ہیں، پروردگار عالم نے جن پر اعتماد کیا ہے، اعتبار کیا ہے، پروردگار عالم نے جن کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، وما ینتقوان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے۔ بدقسمتی آپ دیکھیے کہ یہ آیت بھی سورہ نجم کی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ وہی کی صورت میں ہی گفتگو کرتا ہے، اور اسی سورہ نجم کی بعض آیتوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں برادران اہل سنت کی بعض تفاسیر کے اندر آ گئیں کہ جس کے نتیجے میں یہ الزام پیغمبر اکرم پر ڈال دیا گیا کہ معاذ اللہ ابلیس یا شیطان کے کسی القاء کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے معاذ اللہ کچھ اضافہ کر دیا جس میں بتوں کی ستائش موجود تھی، جس کی بنیاد پر افسانہ گرانی گڑھا گیا۔ لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں اس کی تفصیل قطعاً بیان نہیں کروں گا، نہ ضرورت ہے اور نہ ہی آیت کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہاں تو واضح طور پر جو پروردگار عالم نے کہا ہے، پھر سن لیجئے، پروردگار فرماتا ہے یہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول اور نبیوں کو جب بھی ہم نے بھیجا تو جب کبھی بھی وہ کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی پلان وہ کرتے تھے تو شیطان اس کے اندر القاء کرتا تھا، یعنی ان کا پلان ہوتا تھا کہ رسول جس رسالت کے اوپر مامور ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، مگر شیطان اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر پروردگار عالم اپنے نبیوں کا دفاع کرتا تھا، تو وہ تمام تر پروگرام جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کو سونر اور لیٹر پروردگار عالم کی طرف سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اور پھر پروردگار یہاں پر مزید سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے، لیج علما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم۔ یہاں پر پروردگار عالم نے دو تین اس کے فلسفے بیان کیے۔ شیطان تو ناکام اور نامراد ہے اپنے امتحان میں بھی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ناکام ہے اور نامراد ہے اور ساتھ ہی ساتھ گمراہ بھی ہے، مگر اس ناکامی کو باواضح طور پر ایگزیکیوٹ ہونے تک، یعنی قیامت کے میدان میں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ شیطان جو تھا وہ گمراہ تھا اور اس کو سزا بھی مل جائے گی، مگر اب اس دنیا میں جو انسانوں کا معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا امتحان ہونا ہے، جو پروردگار عالم کا اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد بھی ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم حتمن تمہارا امتحان لیں گے, تمہارا امتحان لیا جائے گا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گا. تو ویسے یہاں پر شیطان کے گمراہ ہونے کے بعد, شیطان کے اس تمام تر کاروائی کے نتیجے میں ایک امتحان کی فضا ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پروردگار فرماتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے. کن کا؟ للذین فی قلوبہم مرض, وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. والقاسیت قلوبہم, اور جن کے دل سخت ہیں ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. وان الظالمین لفی شقاق بعید, اور ظالمین یقیناً تفرقہ اندازی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. یہ ایک امتحان اور یہ ایک فلسفہ ہے. اور پھر دوسرا فلسفہ, وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, تاکہ جان لیں وہ کہ جو صاحبان علم ہیں, اَنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ, کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنی کوششیں کر رہا ہے اور شیطان کی کوششیں سونر اور لیٹر ناکام ہو جاتی ہیں, تو انہیں اپنے اس یقین کے اندر اور اضافہ محسوس ہوتا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور ان کے دل اور زیادہ خدا کی طرف جھکتے ہیں, اور زیادہ دلی طور پر وہ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ یقیناً ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف, یعنی وہ انہیں اور آگے لے جاتا ہے اس ہدایت کے اندر. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, اور ہمیشہ رہیں گے وہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے, یعنی بائی چوائس جو کافر ہی رہنا چاہتے ہیں, تو پھر تو وہ اسی شک اور شبے میں مبتلا رہیں گے. فی مریت منہ, حتی تاتیہم الساعۃ بغتتن, یہاں تک کہ اچانک ان کے اوپر کوئی عذاب قیامت برپا ہو جائے. او یاتیہم عذاب یوم عقیم, اور یا پھر ان پر عذاب آ جائے اس دن کا جو بڑا سخت ہوگا. تو یا قیامت یا عذاب, جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک وہ اپنے اسی شک و شبے میں گرفتار رہیں گے, اور آخری فیصلہ بہرحال میدان قیامت میں ہو جائے گا. یہاں آیت نمبر 55 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک حج آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 64, 56 سے 64 تک ارشاد ہوتا ہے, الملک یوم اذن للہ, سلطنت اس دن صرف اللہ کی ہوگی. ملک اقتدار, ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھی اقتدار اسی کا ہے, مگر جو محدود اختیار پروردگار عالم نے بغرض امتحان انسان کو اس دنیا میں دیا ہے, اس کی وجہ سے بہت سے ہمیں مالک بنے نظر آتے ہیں, حتیٰ یہ کہ فرعون جیسے افراد بھی بادشاہت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مگر جب یہ دار امتحان ختم ہو جائے گا اور قیامت کا میدان سج جائے گا, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کسی عارضی بادشاہت کا بھی امکان نہیں ہوگا. وہی ملک کا مالک ہے, وہی اقتدار رکھتا ہے, وہی سلطنت ہے, اور اس کا بھرپور مظاہرہ میدان قیامت میں ہو رہا ہوگا. یحکم بینہم, وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال انجام دیے, فی جنات النعیم, وہ نعمتوں والی بہشتوں میں, آرام والی جنتوں میں ہوں گے. ان کے مقابلے پر والذین کفروا, وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو چھٹلایا, فاولئک لہم عذاب مہین, تو ان کے لیے رسوا کرنے والا, ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو نجات کی اور نعمتوں کی بات کی گئی ہے, وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحات دونوں کو بیان کیا گیا ہے, مگر جہاں جہنم کی اور عذاب کی اور رسوائی کی بات ہوئی ہے, وہاں پر صرف کفر اور تکذیب آیات کا ذکر آیا ہے, وہاں پر عمل کی بات نہیں کی گئی. اس لیے طے شدہ ہے کہ اگر ایک شخص خدا ہی کو نہیں مانتا, کفر اختیار کیے بیٹھا ہے, تو وہ عمل قربتاً اللہ تو نہیں ہو سکتا. تو جب مسلمان کے کیس میں بھی یہ ہے کہ وہ عمل اگر قربتاً اللہ نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے, تو وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا, تو وہاں پر اعمال کو نہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا او ماتوا, پھر اس کے بعد قتل ہو گئے یا مر گئے. یعنی جب وہ ہجرت کر رہا ہے تو ہجرت کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا وہاں پر وہ پہنچ گیا, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور راہ میں اسے قتل کا سامنا کرنا پڑ گیا یا موت کا سامنا کرنا پڑ گیا, یعنی کسی کے اٹیک کی وجہ سے وہ مر گیا, یا ویسے ہی راستے میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہ راہی عدم ہو گیا اور آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا. ان دونوں صورتوں میں پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا کہ اللہ یقیناً اس کو رزق حسن عطا کرے گا, اچھا بہترین روزی اس کو عطا کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یقیناً اللہ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا یقیناً وہ ان کو داخل کرے گا ایک ایسی جگہ پر یَرْضَوْنَهُ کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی غور طلب ہے کہ یہ لوگ وہاں داخل کیے جائیں گے جہاں پر وہ لوگ راضی ہو جائیں, یعنی اب جب ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے وطن کو ترک کیا تھا, تو ظاہر وطن کو ترک کیا ہی اس لیے تھا کہ وہ کسی بہتر جگہ پر جانا چاہ رہے تھے. اب وہ بہتر جگہ ان کو نہ مل پائی اور راستے میں ان کو قتل کا سامنا کرنا پڑ گیا, موت کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو یہ رزق بھی پائیں گے, اچھا رزق پائیں گے اور وہاں جائیں گے کہ جہاں پر یہ راضی ہو جائیں, یعنی بہشتوں کے اندر. پھر اس میں یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ہجرت کی یہ فضیلت جو ہے ایک تو اصولی مسئلہ ہے کہ ترک وطن اس کو اس لیے کرنا پڑا کہ وہاں پر وہ اپنے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتا تھا, وہاں پر اس کو حالات ایسے نہیں مل رہے تھے کہ جہاں وہ دین پر عمل کر سکے, لہذا وہ ترک وطن کرتا. بعض علماء اس کے اندر وسعت کے قائل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر انسان اپنے رزق حلال کے لیے بھی سفر کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, اور اگر کوئی اپنے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے, ہجرت کرتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, وہ اعلی حاصل قیاس. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالکا یہ بات ہے ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ جو سزا دے ویسی ہی جیسی اسے سزا ملی ہے پھر اس کے خلاف زیادتی سے کام لیا جائے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا, یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. یہ کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, تجاوز ہوا ہے, اس کو خامخواہ نشانہ بنایا گیا انتقام کا, تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے, البتہ اس کی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے. اب یہ جو عربی کا ایک انداز ہے مشاکلہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے الفاظ وہاں استعمال کیے گئے ویسے ہی دوسری طرف بھی استعمال کر دیے گئے, یعنی اگر یہ شخص جو مظلوم تھا اس کو جو سزا دی گئی تھی وہ ظاہر ہے کہ زیادتی تھی, اور اب یہ جو کر رہا ہے وہ انصاف کی بات یہ ہے کہ سزا ہے, مگر جو اس کے ساتھ تھا وہ سزا کا معاملہ نہیں تھا, اس کے ساتھ زیادتی تھی, تجاوز تھا, ظلم تھا, مگر اس کو مشاکلہ کہتے ہیں کہ جیسے الفاظ وہاں پر استعمال کیے گئے ویسے الفاظ یہاں پر بھی استعمال کر دیے گئے. یہ بیان کا ایک انداز ہوتا ہے جس کی مثالیں عربی کے اندر بہت ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو اگر ایسا کرے کہ جو سزا دے ویسی ہی جیسی اسے سزا ملی, یعنی جیسی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پھر اگر اس کے خلاف زیادتی سے کام لیا جائے, یعنی اس کا تو حق تھا کہ یہ بدلہ لیتا, لیکن اگر اس کے خلاف زیادتی سے کام لیا جائے تو اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. اس میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں پر یہ جو آخر میں آ گیا کہ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے, یہ بظاہر اس لیے ہے کہ اگرچہ اس کا حق تو تھا کہ وہ سزا دیتا, لیکن اگر معاف کر دیتا تو یہ بہت اچھا ہوتا, لیکن چونکہ بہرحال انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ہر موقع پر معافی کو اختیار نہیں کرتا, لہذا ایک طرح کا یہ ترک اولا کی حیثیت ضرور رکھتا ہے, لہذا پروردگار عالم اس کو یہاں پر اس ترک اولا پر معافی کا اعلان کرتا ہے اور مغفرت کا بھی اعلان کرتا ہے. ویسے تو اعلیٰ ترین اخلاق یہی ہوتے کہ یہ معاف کر دیتا, لیکن بہرحال پروردگار فرماتا ہے ذالکا یہ ہے اس بنا پر کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ کہ اللہ لے جاتا ہے رات کو دن کے اندر, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہ لے جاتا ہے دن کو رات میں, یعنی کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. جیسے ہم سردی میں دیکھتے ہیں کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو یہ گردش لیل و نہار جس کے اندر یہ تفاوت ہم دیکھتے ہیں, فرق دیکھتے ہیں, یہ پروردگار کی طرف سے ایک نظام ہے. تو گویا اس کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ دیکھتے ہو کہ کبھی دن بڑے ہوتے ہیں کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ حالات بھی ایک جیسے رہیں گے. اگر وہ مثال کے طور پہ زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والے کو اپنے انجام کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے. ذالکہ یہ اس بنا پر ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ یقیناً اللہ بس حق ہے, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور جس کی وہ اس کے سوا دہائی دیتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے، باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ بلند ہے اور بزرگ ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ بتوں کے بس میں کیا ہو سکتا ہے، وہ تو خود ساختہ معبود بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی انٹرفیئر کر سکے. پھر پروردگار عالم اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، مثال کیا بلکہ واقعہ ہے، اس کو بیان کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین ہو جاتی ہے سرسبز و شادہ، یعنی کہاں وہ زمین کی جو بالکل ہی مردار نظر آ رہی تھی، اس کا کوئی جان نہیں تھی، مگر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کی شادابی لوٹ آئی، سرسبز اور شاداب ہو گئی. ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ لطیف ہے اور اللہ خبیر ہے، یعنی لطف و کرم کرنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. و ان اللہ لہو الغنی الحمید، اور اللہ غنی حمید ہے، یعنی بے نیاز بھی ہے اور تعریف کا حقدار بھی ہے. یہ آیت نمبر 64 کے اوپر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72، 65 سے 72، ارشاد ہوتا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے قابو میں دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، والفلکا، اور کشتیوں کو، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بے امر ہی، اس کے حکم سے، یعنی تمام معاملات ہو رہے اس کے حکم سے ہے، مگر اس نے تمہیں قابو دیا ہے. یہ آیت دلیل اس بات کی کہ پروردگار عالم نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ ان تمام تر چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے، ان کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے. بہت کچھ تو وہ قابو میں لا چکا، اور ابھی جو کچھ باقی ہے وہ بھی انسان صلاحیت کے اعتبار سے اس منزل پر ہے کہ پوٹینشلی وہ ان چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، اور مستقبل میں اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہمیں نظر آئے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات جس میں واقع غور طلب ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، لہذا جہاں ان تمام تر چیزوں سے استفادہ کرو وہاں اس خالق کو فراموش نہ کرو کہ جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ روکے ہوئے آسمان کو اس سے کہ وہ گرے زمین پر مگر اس کے حکم سے، یعنی یہ جو اجرام فلکی ہیونلی باڈیز جو ہمیں نظر آتی ہیں آسمان کے اندر، ان کو کس نے روکا ہوا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے، یہ ڈیزائن کس کا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ تمام تر چیزیں زمین کے اوپر آ کر گر نہیں جاتی اور زمین کا نظام چلتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے. یہ سب کا سب بھی پروردگار عالم کا ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، یہ نظام نظام پروردگار ہے، اور کب تک ہے، جب تک پروردگار چاہے گا کہ اس دنیا میں اس زمین کے اوپر زندگی رہے، لوگ اسی طرح سے آباد رہیں، تب تک یہ نظام رہے گا. قیامت آ جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے. یعنی اس تمام تر نعمتوں کے سلسلے کو پروردگار عالم نے اپنی رؤوفیت اور رحیمیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دے گا، اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً آدمی بڑا ناشکرا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی کو دیکھتا اور اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس کرتا کہ کبھی وہ مردہ تھا اور کہ خدا ہے کہ جس نے اسے زندگی دی ہے، اور پھر وہ اس بات کا احساس کرتا کہ اس دنیا سے مجھے بالآخر جانا ہے اور وہی خدا وہ ہے کہ جو مجھے واپس نعمت حیات عطا کرے گا. تو جب ایسا ہو جائے تو پھر یہ زندگی جو خود ایک نعمت ہے اس کا وہ کفران نہ کرتا، زندگی کو وہاں استعمال کرتا کہ جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. لکل امتن جعلنا منسکن ہم ناسکوہو، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت قرار دیا. یعنی اب پروردگار عالم گویا متوجہ کر رہا ہے
یہ جو زندگی گزارنی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے دستور دیا ہوا ہے کہ عبادت کس طرح سے کی جائے. تو ہر زمانے کے اندر ہم نے یہ سمجھایا نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو کہ تمہارا طریقہ عبادت کیا ہونا چاہیے. ہم ناسکو ہو تو وہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جس بات کا آگے شکوہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقہ ماضی کے اندر ہم نے بیان کیا اس کو بھی ہم نے کانسٹنٹ نہیں رکھا. دین ایک ہے, توحید کا پیغام ایک ہے بے شک, مگر طریقہ عبادت, عبادت خدا ہی کی ہوگی مگر طریقہ عبادت میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں رکھی گئی. کبھی قبلہ کوئی اور جگہ ہو, کبھی قبلہ خانہ کعبہ ہو, یہ تبدیلیاں تو ہوئی. اور یہ پروردگار عالم کا رائٹ ہے کہ وہ کیا طریقہ عبادت بیان کرتا ہے. تو ایک وہ منزل کے جہاں پر گزشتہ انبیاء نے بیان کیا اور لوگوں نے مثلا قبول کر دیا, جنہوں نے انکار کر دیا وہ تو اسی وقت قابل مذمت ٹھہرے, لیکن جنہوں نے قبول کر لیا وہ قابل تعریف ہے. اب وہ سلسلہ نسل بعد نسل آگے بڑھا اور ایک دوسرا نبی آ گیا اور دوسرے نبی نے اپنی نبوت کو اسٹیبلش کیا اور پھر یہ سمجھایا کہ اب خدا اس طرح سے تم سے عبادت کا خواہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس نبی کا کہنا مانا جائے گا اور اصرار نہیں کیا جائے گا کہ ہم پچھلے طریقے پر باقی رہیں گے. یہی معاملہ آگے چلتا رہے گا اور پھر پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا. تو پیغمبر اکرم نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے لاسٹ اینڈ فائنل میتھڈولوجی ہے عبادت کی. تو اب اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ ماضی میں جو تاریخ رہی ہے عبادت کے طریقہ کار کی اس سے وہ غافل ہے. لہذا پروردگار یہاں پر پہلی بات جس کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت قرار دیا جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وَلَيُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, اس لیے انہیں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ, اور آپ اپنے رب کی طرف انہیں بلائیے. یعنی اگر وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں تو ان کا اصرار غلط ہے, اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی نے آنے کے بعد عبادت کا کوئی نیا طریقہ بیان کیا. معبود میں کوئی فرق نہیں آئے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا, لیکن طریقہ عبادت کے اندر اگر فرق آئے تو یہ شریعت کی تبدیلی کا تقاضا بھی ہے. اب یہاں پر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو آپ کے ساتھ نزاع نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے, یعنی جو وہی آپ پر آ رہی ہے اس کے مطابق. انک لعلی ھدی مستقیم, بلا شبہ آپ صحیح رہنمائی کے طریقے پر ہیں. یعنی اب یہی طریقہ ویلڈ ہوگا جو ہم آپ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. وین جادلو کا, اور پھر بھی اگر وہ آپ سے خامخواہ بحث کریں, فقول اللہ عالم و بما تعملون, تو کہہ دیجئے کہ اللہ پھر خوب جانتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو. یعنی تم خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا چاہتے ہو, یا تو تم یہ کہو کہ میری نبوت تمہارے لیے اب تک ثابت نہیں ہے. لیکن اگر میری نبوت تمہارے لیے ثابت ہو جاتی ہے اور بٹ نیچرل جب قرآن کا تم جواب نہیں لا پاتے, معجزات تم دیکھتے ہو, تو میری نبوت تو ثابت ہو گئی. اب اس کے بعد تم اعتراض کرتے ہو تو تمہارا یہ اعتراض وزنی نہیں ہے. یہ کہنا کہ اب یہ عبادت کا طریقہ کیسے ہو گیا, یہ ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے پہلے بھی پروردگار عالم نے نبیوں کے بدلنے کے بعد طریقہ عبادت میں جزوی تبدیلیاں کی تھی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی آپ ان سے لڑے نہیں, اگر یہ آپ سے خامخواہ بحث کریں تو ان سے کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون, اللہ خوب جانتا ہے, بہتر جانتا ہے جو تم اعمال انجام دیتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان باتوں میں کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہو. الم تعلم, کیا تمہیں نہیں معلوم, ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں, سب کچھ اللہ جانتا ہے. اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جب یہ تمام تر چیزیں خدا سے چھپی نہیں ہیں تو پھر تمہارے اعمال بھی کہاں خدا سے چھپے ہوئے ہیں. ان نظال کا فی کتابن, یقیناً یہ سب کے سب ایک نوشتے میں یعنی ڈاکومنٹ کے اندر محفوظ ہے. ان نظال کا اللہ یسیر, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہ یا ابدون من دون اللہ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم اس سے متعلق ہے, یعنی نہ ان کا ذاتی علم ہے اور نہ ہی خدا نے کوئی دلیل اتاری ہے. تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی کون سی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ وما للظالمین من نصیر, اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہ غور طلب ہے, پیچھے جن کا ذکر تھا ان کا معبود ایک تھا, یعنی اللہ کو مان رہے تھے مگر طریقہ عبادت دوسرا تھا. یہاں اس آیت میں جن لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے وہ ہیں جنہوں نے معبود ہی غلط تلاش لیا ہے, جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں, نہ من جانب اللہ نہ ذاتی طور پر. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں ناگواری، یعنی ان کو بہت برا لگتا ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات جو بینات ہیں بالکل صاف وہ بھی پڑھی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، ان کے چہروں پر ناراضگی اور ناگواری کے آثار ہوتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو ناگوار گزرتا ہے، وہ آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. یکادون یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے ان پر کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں، یعنی آفینس کی طرف بھی وہ آ جاتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذلکم، اے بھی کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں جو اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے، اس سے بھی بری ہے. النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، کہ جس کا وعدہ کیا اللہ نے کفار سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وہ بیس المسیح، اور کیا بری ہے وہ منزل. اب یہاں پر تبصرہ، یہ تبلیغ جو رسول کرتے ہیں حقیقت میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں، مگر کافر اسے برا سمجھتے اور ناگوار محسوس کرتے ہیں. تو ان کے مضمومے کی بنا پر، یعنی جو انہوں نے ایزیوم کیا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ بری خبر میں تمہیں سناتا ہوں، اور وہ ابدی آگ ہے جو تمہارے اس انکار کا نتیجہ ہے. یعنی ابھی تمہیں یہ باتیں بری لگ رہی ہیں، بعد میں آگ اور زیادہ بری لگے گی. آیت نمبر 72 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 73 سے 78 جس پر سورہ حج کا اختتام ہو رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، ضربا مثلاً، مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو اسے دھیان سے سنو. یہاں پر بھی غور طلب بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، صرف صاحبان ایمان کو نہیں. اور جو مثال دی جا رہی ہے، جس پر کان دھرنے کو کہا جا رہا ہے، توجہ دینے کو کہا جا رہا ہے، اس کا تعلق ایک مرتبہ پھر توحید ہی کے حوالے سے. ارشاد ہوتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم دہائی دیتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جا رہا ہے، تو اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کا شریک ہو گیا؟ کیا وہ خلقت کے اوپر قادر ہے؟ کیا اس کے بس میں ہے کہ آدم کا پردہ چاک کر کے کسی کو وجود کی نعمت سے سرفراز کر سکے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جو وجود کی نعمت دے سکے. اور وجود بھی ایسا کہ جس کو عام طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے، مثلا مکھی ہے، اس کو بہت ادنا مخلوق مانا جاتا ہے، انسان مخلوقات کے اندر اشرف کہا گیا. لیکن جو مکھی ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مکھی بھی پیدا کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ عدم سے وجود دینے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے چار چیزوں کو ملا کر کوئی نئی شیپ دے دینا، یہ تو بہت سے افراد کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کو روٹی کی شکل دے دی گئی، یا مثال کے طور پر کھانا پکا لیا گیا، یا مثال کے طور پر اینٹوں کے ذریعے سے عمارت کو تعمیر کر لیا گیا. یہ تو پروردگار عالم نے را مٹیریل فراہم کر دیا، اور اس کے بعد انسان کو دعوت دی کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے اور ان چیزوں سے مختلف چیزوں کو بناتا چلا جائے. لیکن کیا کسی کے بس میں ہے کہ وہ مکھی ہی صحیح، مگر اس کو عدم سے وجود کی دنیا میں لے آئے؟ پروردگار فرما رہا ہے، ہرگز ہرگز یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار عالم جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہی مثال انتہائی مناسب ہے. جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ، کہ خداوند متعال کو اس میں کسی قسم کی کوئی جگت نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال کرے یا اس سے بھی کوئی پست مثال بیان کرے. جیسے کہ جب عاجزی کو بیان کرنا ہوگا، تو اسی طرح کی مثال کو پیش کیا جائے گا. کیونکہ اس کے مقابلے میں بھی مشرکین کو جب کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے یہ اعتراض جھڑ دیا کہ اگر کتاب اتنی اعلیٰ ہے، تو پھر اس کتاب کے اندر مکھی اور مچھر ان سب کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ نہ وہ فصاحت کو سمجھ رہے ہیں، نہ بلاغت کو سمجھ رہے ہیں.
کہ اگر کسی کی عاجزی کو بیان کرنا ہے تو اسی طریقے سے بیان کرنا صائب بھی ہوگا مناسب بھی ہوگا. تو پہلی چیز یہاں پر کہی گئی وہ یہ کہ اے انسانوں, تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ مثال بیان کی جاتی ہے, توجہ کے ساتھ سنو, کہ وہ کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم دہائی دیتے ہو یعنی خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو, وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ولا وشتما لہو, چاہے سب کے سب جمع ہو جائے. پھر دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ حقارت کے ساتھ بیان کی گئی ہے, وہ یسلب ہو زباب و شی ان, اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے, یعنی مکھی ہے وہ اڑ رہی ہے اور اڑتے اڑتے مثلا ان کے دسترخوان سے کوئی زردہ ہی اٹھا کر لے جائے, لا یستنقذو ہو منہ, تو وہ اس چیز کو بھی ریکور نہیں کر سکتے, اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. رؤوف الطالب والمطلوب, طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. طالب اور مطلوب سے مراد کیا ہے, وہ مکھی اور یہ معبودان باطل بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ معبودان باطل اور یہ ان کے پجاری بھی, دونوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہرحال کمزوری نمایاں, نہ مکھی کے اندر کوئی بہت زیادہ طاقت ہے اور وہ کہ جن سے اس چیز کو لے لیا گیا ہے ان کے اندر بھی کیا طاقت ہے کہ وہ مکھی سے بھی ریکور نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق قدر ہی, انہوں نے نہیں سمجھا اللہ کی اس شان کو جو اس کے شان شان ہے, یعنی پروردگار عالم کی انہوں نے قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز, بلا شبہ اللہ طاقتور ہے اور غالب آنے والا ہے. یعنی اب جبکہ وہ طاقتور ہے اور غالب آنے والا ہے تو اسی سے تمہیں لا لگانی چاہیے, اسی کو اپنا خالق اور مالک ماننا چاہیے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ہاں اب اس کا یہ نتیجہ نہ ہو کہ پروردگار عالم کو ماننے کے بعد خدا جس کو منوانا چاہے اس کا انکار کر دیا جائے. ایک تو خود ساختہ معبودان باطل ہے, ان کو اگر خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیا تو بڑی زیادتی ہے, لیکن اب اگر پروردگار عالم نے کسی کو منتخب کیا ہے, استفاع کیا ہے, تو اس کا انکار کرنا گویا پروردگار عالم پر اعتراض ہوگا. تو توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اگر کسی کو رسول بنائے, خدا کسی کو چن لے تو پھر اس کا انکار کر دیا جائے, یہ خدا ہی کی قدرت کے مختلف مظاہرے ہیں. لہذا یہاں پر خارجیت کے جو عقائد ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ مستفی من الملائکت رسولان, اور اللہ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی انہیں کہ جن کو وہ بھیجے, اور آدمیوں میں سے بھی, ومن الناس, فرشتوں میں سے مثلا جناب جبرائیل, پروردگار عالم چاہتا تو براہ راست بھی وہی کو نازل کر سکتا تھا, لیکن نہیں, پروردگار عالم نے فرشتوں میں سے بعض کو منتخب کیا جناب جبرائیل کو, اور ان کو بھیجا کہ تم پیغام لے کر جاؤ ہمارے رسولوں تک. تو انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان تک پیغام لے جانے کے لیے مثلا پروردگار نے فرشتوں میں سے جناب جبرائیل کو انتخاب کر لیا, اور انسانوں ہی میں سے بعض کو انتخاب کیا تاکہ وہ دیگر انسانوں تک پیغام کو پہنچائے. پروردگار اگر چاہتا تو جس طرح عقل سب کو دی, اسی طریقے سے پروردگار کتاب بھی سب پر نازل کر دیتا, لیکن نہیں, اب مشیت پروردگار کی یہ ہے کہ وہ بعض کو منتخب کرے, مصطفیٰ بنائے, اور ان کے ذریعے سے پیغام دوسروں تک منتقل کرے. تو اس انتخاب پروردگار کو قبول نہ کرنا بھی توحید کی خلاف ورزی ہوگی. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے, یعنی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جانتا ہے اسے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا رجوع ہے, یعنی سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے, تمام باتوں کو بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے, انسانوں کو بھی پلٹنا ہے, تمام دوسری چیزیں جو ہیں ان کو بھی خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے, یعنی خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو. اب اگر مثال کے طور پر ہم سیکوینس دیکھیں تو اس میں یہ سمجھ میں آتی بات کہ پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا, ان کو خدا کی طرف متوجہ کیا گیا, خدا نے جن کو مصطفیٰ بنایا ہے ان کی طرف متوجہ کیا گیا. اب اگر یہ تمام تر چیزیں ان کو سمجھ میں آ گئی تو یہ صاحبان ایمان ہے. اب جو صاحبان ایمان ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم سے اب تقاضا کیا ہے, عقائد کی منزل پر اپنی اصلاح کر لینے کے بعد, ایمان لے آنے کے بعد, اب تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم عمل کے میدان میں آگے بڑھو. ارکعوا, رکوع کرو, وسجدوا, سجدہ کرو, وعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی رکوع اور سجدہ، بلکہ ساری عبادتیں اپنے رب ہی کے لیے انجام دو. وافعل الخیر، اور خیر کے کاموں کو انجام دیتے رہو. یعنی اب اس میں سارا سوشل ورک آ جائے گا، غریبوں کی خبر گیری کرنا، بیواؤں کے گھر راشن پہنچانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور اسی طرح سے دوسرے تمام امور خیر انجام دیتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید تم کامیابی حاصل کر لو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور ایسا جہاد کہ جو حق کے جہاد ہو. اب یہاں پر جو جہاد ہے اس کی دو بنیادی قسمیں تو ذہن میں رکھنی ہی ہے، ایک جہاد بالنفس اور دوسرا تلوار کے ذریعے سے بھی جہاد، مگر جب جس کا موقع ہو. جہاد بالنفس کا موقع تو ہمیشہ ہی ہے، مگر اگر موقع آ جائے کہ جہاد دفاع کے لیے میدان میں آنا ضروری ہو تو اذن امام سے، اذن نبی سے میدان میں آنا بھی ضروری ہوگا. ہو اجتباکم، اس نے تمہیں ممتاز کیا ہے، یعنی یہ اگر تمہیں شرف مل رہا ہے تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ امتیاز دیا ہے کہ تم اس کام کو خدا کے لیے انجام دو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج قرار نہیں دیا، یعنی بیونڈ دا کیپیسٹی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ڈالی. یہیں سے وہ قاعدہ اسر و حرج نکلا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر بھی پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں روزے کی بحث میں کہا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الاسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے اسر یعنی مشکل نہیں چاہتا. یعنی جب بھی ایسا محسوس ہو کہ بغیر یہ چیز اب ایک انسان کی کیپیسٹی کے بیونڈ چلی گئی، تو پھر پروردگار عالم اس حکم کو مرتفع کر لے گا، یعنی اٹھا لے گا، ویک کر دے گا. اس کی تفصیل پر دائرے اصول فقہ کے اندر ڈسکس ہوتی ہے. مثلا اگر ایک انسان ہے، اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، فورسفلی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نہیں، یہ حکم ختم ہو جائے گا، بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر وضو کا پانی نقصان دہ ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں، اب تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھو. اللہ قدر قیاس، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تقاضا ہے. یعنی یہ جو ہم تم کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے، اس کے بنیادی اصول جو پوسٹولیٹس ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو چکے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک فادر فیگر کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یعنی یہ نام مسلم بھی کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے. جو اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، وہ تو لغت کے اعتبار سے بھی واضح ہے، لیکن آگے ایک پراپر ناؤن کے طور پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام گویا استعمال کیا تھا من قبل، پہلے. وفی حاضر، اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بن جاؤ انسانوں پر. اب اس کا ایک تو عمومی پیغام ہو سکتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ جو دوسرے افراد ہیں جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے جنہوں نے، ان کے لیے تم رول ماڈل بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کر وہ ان کو سمجھنے لگے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین جو مصداق ہے وہ تو خود معصومین ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو دوسروں کے لیے رول ماڈل بنایا. فاقیم الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، واتو الزکاۃ، زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، یعنی اللہ جو ایک خدائی رنگ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آنا چاہیے. نبی سے جڑ جانا خدا سے جڑ جانا ہے، امام سے جڑ جانا خدا سے جڑ جانا ہے. ہوا مولا کو، وہی تمہارا مولا ہے، تمہارا حاکم، تمہارا آقا ہے. نعم المولا، تو وہ کتنا اچھا آقا ہے. نعم النصیر، اور وہ کتنا اچھا مددگار ہے. یہاں پر جو مولا کی لفظ آئی ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو حل کرتی ہے کہ مولا کا لفظ حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی بلا تکلف عام مفسرین نے بھی حاکم اور مختار کے لیے ہے. مگر یہی لفظ جب حدیث قدیر میں من کنت مولاہ فعلی مولا پر استعمال کیا جاتا ہے پیغمبر اکرم کی جانب سے، تو پھر ہمارے دوست سرے سے ممکن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کے معنی حاکم کے ہیں ہی نہیں. بہرحال یہ غور طلب ہے اور فوڈ فور تھاٹ ہے کہ وہ لفظ جو یہاں پر اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تو وہاں پر اس معنی میں کیوں استعمال نہیں ہو سکتا، جبکہ قرائن بھی بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے اختتام سے کچھ پہلے یہ اناؤنسمنٹ اس شان و شوکت کے ساتھ کر رہے ہیں، مجمع عام میں کر رہے ہیں، ہاتھوں پر بلند کر کے کر رہے ہیں. اتنا تو طے ہے کہ جس معنی میں پیغمبر اکرم نے خود کو مولا کہا ہے اسی معنی میں مولا کو مولا کہا ہے، اور جس معنی میں مولا کو مولا کہا ہے اس معنی میں بہرحال وہ افراد مولا نہیں ہیں کہ جو سامنے موجود ہیں اور سن رہے ہیں اور جن کو بلاخر یہ حکم دیا ہے کہ امی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو اور امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. اس آیت کے ساتھ ہی بہرحال یہ سورہ مکمل ہوا. اس کا نام تھا سورہ حج اور اب اس کے بعد سورہ مومنوں کا آغاز ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.